السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. پروڈیوسر انجم ہیرل گیل ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، یہ بتاتے چلیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. urduvoa.com پر لاگ ان کرتے ہوئے بائیں ہاتھ پر آڈیو سٹریم کو کلک کریں تو براہ راست ہماری نشریات سن سکیں گے. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں. پہلے پاکستان.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پاکستان سے تعاون جاری رکھنا چاہیے، سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے مجوزہ کمیشن کے طریقہ کار پر وزیراعظم کی حلیف جماعتوں کے قائدین سے ملاقات. حزب مخالف کا وضع کردہ ضابطۂ کار قانون کے مطابق نہیں، مولانا فضل الرحمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں موت کی سزا پانے والوں کی اکثریت غریب، پسماندہ اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتی ہے اور 30% مجرم اعلیٰ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، شمالی کوریا کی برسر اقتدار پارٹی کے تاریخی اجلاس کے دوسرے دن شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ کر دیا گیا. اور روس کی سالسی سے شام کے شہر حلب میں فائر بندی میں 72 گھنٹے کی توسیع پر ہفتے کے روز بھی عمل درآمد جاری رہا اور کسی نوعیت کی خلاف ورزی کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں پاکستان کی مدد کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے اسے F-16 طیاروں کی ضرورت ہے. محکمہ خارجہ کی سیکرٹری نے کہا کہ ان طیاروں کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پاکستان سے تعاون جاری رکھنا چاہیے. F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکی امداد روکنے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اعزاز احمد چودھری نے ایک تحریری بیان میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ جہاں تک F-16 طیاروں کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابی میں ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جرات مندی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور ان کے بقول پاکستان کی قربانیوں نے دنیا کو محفوظ بنایا ہے. واضح رہے کہ رواں ہفتے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ کانگریس کے بعض اراکین کے اعتراض کے بعد اب امریکہ 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے $43 کروڑ کی امداد نہیں دے گا اور پاکستان کو یہ جنگی جہاز خریدنے کے لیے اب $70 کروڑ کی پوری رقم ادا کرنا ہوگی. اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں ہفتے کی صبح ایک تقریب کے موقع پر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ F-16 طیاروں کی خریداری کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور اس سلسلے میں سفارتی روابط جاری ہیں. رواں ہفتے ہی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے F-16 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے امداد رکنے کے بعد پاکستان ان طیاروں کی خریداری کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرے گا اور اگر مالی وسائل کا انتظام نہ ہو سکا تو کہیں اور سے طیارے خریدنے پڑیں گے. دفاعی امور کے تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ساری رقم خود ادا نہیں کر سکتا اور ان کے بقول پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو F-16 طیاروں سے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا.
ان طیاروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اوباما نے ایک ہی کاؤنٹر انسرجنسی ٹیررزم پالیسی ایشو کی تھی افغانستان کے لیے اور اس میں انہوں نے کہا تھا ڈسرپٹ ڈسمینٹل ڈیفیٹ. ان طیاروں نے جو دہشت گردوں کی کمین گاہیں ان کو ڈسرپٹ بھی کیا ہے، ڈیفیٹ بھی کیا ہے، ڈسٹروائے بھی کیا ہے. تو امریکی قوم کو بالخصوص کانگریس کو اور سینٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ طیارے کتنے کارآمد ہوں گے اور پاکستان بھی اس کی ضرورت ہے اور امریکہ کے لیے ایک سب سے بڑا حلیف اگر ہے اس جنگ میں جو کامیابی کے ساتھ آپریشن کر رہا ہے. پاکستان از دی اونلی کنٹری جو کہ کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن کر رہا ہے ان طیاروں کے ساتھ. اگر یہ طیارے ملیں گے تو ہم اس جنگ میں اوباما کے جو 3 آبجیکٹیوز ہیں ڈسرپٹ ڈسمینٹل ڈیفیٹ اس کو 100% بدرجہ اتم اس کے کنکلوژن تک لے جانے کی کوشش نہ صرف کریں گے بلکہ کامیاب ہوں گے.
پاکستان کا یہ اصرار رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ لگ بھگ 2 سال سے شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں جاری آپریشن ضرب عزم میں پاکستانی فوج کے مطابق 3500 سے زائد جنگجو مارے گئے، جن میں غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کی دور افتادہ وادی تیرہ میں تواتر کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جیٹ طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ F-16 طیاروں سے کارروائی میں زمین پر عام شہریوں کے جانی نقصان کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کے بقول یہ طیارے ہدف کو درست نشانہ بنانے میں انتہائی معاون ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے معاملے پر متحدہ حزب اختلاف کے ٹی او آرس کو ضابطہ کار کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ وہ ملکی آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے عہدیدار بھی شامل ہوئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں حکومت کی حلیف سیاسی جماعتوں نے پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے کمیشن کے لیے حزب مخالف کی طرف سے وضع کردہ ضابطۂ کار پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئین و قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہفتے کو اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف نے اتحادی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی، جس میں انہیں تحقیقاتی کمیشن کے لیے حزب مخالف کے ضابطۂ کار سے آگاہ کیا اور اس ضمن میں ان سے مشاورت بھی کی گئی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتوں کو حزب مخالف کے ضابطۂ کار پر شدید تحفظات ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔
اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ ٹی او آر جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اس پہ تحفظات ہیں اور یہ قانون و آئین سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن آپ چونکہ لیڈ کر رہے ہیں آپ اپنی سطح پر اس پر مزید غور کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حلیف جماعتوں نے وزیر اعظم کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ ان ضابطۂ کار پر حزب مخالف سے مشاورت کر کے اس کا ان کے بقول سنجیدہ جواب دیں۔ ہفتے کو ہی ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے وضع کردہ ضابطۂ کار پر ہونے والی تنقید کو مسترد کیا، لیکن ساتھ ہی اس پر مشاورت کے لیے رضامندی کو بھی دہرایا۔
یہ ہم نے جو ٹی او آر بنائے ہیں، ہم نے قانون پر نظر رکھنے والے لوگوں کی سربراہی میں مرتب کیے ہیں، جن کو کہ حکومتی وزراء نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، آپ خود ان کو پڑھیں اور اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی پیشی ہے، ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے۔
وزیراعظم نے حزب مخالف کے مطالبے پر پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ماتحت کمیشن سے کروانے کے لیے عدالت عظمیٰ کو گزشتہ ماہ کے اواخر میں خط لکھ دیا تھا، لیکن تاحال اس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ حکومت نے اس کمیشن کے لیے ضابطۂ کار وضع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے تحت نہ صرف پاناما بلکہ دنیا میں کہیں بھی آف شور کمپنیاں رکھنے والے پاکستانیوں، قرضے معاف کروانے والوں اور غیر قانونی طریقے سے پیسہ بیرون ملک لے جانے والوں کی تحقیقات کی جائیں گی۔ تاہم حزب مخالف نے اسے مسترد کرتے ہوئے اپنے متفقہ ضابطۂ کار میں کمیشن کو 90 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کا کہتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے کیا جائے۔ پاناما پیپرز میں ہونے والے انکشافات کو 1 ماہ ہو چلا ہے، لیکن تاحال پاکستان میں اس معاملے پر سیاسی ہلچل کے علاوہ کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ سکی ہے، جبکہ پاناما پیپرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے آف شور کمپنیاں اور غیر ملکی اثاثے رکھنے والی مزید شخصیات کی معلومات بھی افشا کرے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی جانب سے بنگلہ دیشی جماعت اسلامی کے سربراہ کو 1971 کی جنگ آزاد جنگ کے دوران جنگی جرائم کے الزامات پر سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھنے پر اپنے گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے متنازع ٹریبیونل کے فیصلوں سے متعلق بین الاقوامی کمیونٹی کے رد عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے انسداد رشوت ستانی اور بدعنوانی کے ادارے نے صوبہ بلوچستان میں خزانے کے سیکرٹری کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے 70 کروڑ ڈالر کی مالیت سے زیادہ کے کرنسی نوٹ اور سونا برآمد کر لیا ہے۔ ایک مقامی عدالت نے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 14 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں بدعنوانی کے الزام میں گرفتار وزارت خزانہ کے سیکرٹری مشتاق رحسانی کو 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جمعے کو احتساب کے قومی ادارے نیب کے حکام نے مشتاق رحسانی کو کوئٹہ میں ان کے دفتر سے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد ان کے گھر پر چھاپہ مار کر 60 کروڑ سے زائد ملکی و غیر ملکی کرنسی اور زیورات برآمد کیے گئے تھے۔ نیب حکام کے مطابق 2013 سے سیکرٹری خزانہ کے خلاف سرکاری وسائل میں خرد برد کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی تھیں۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق مشتاق رحسانی کے گھر سے برآمد ہونے والی رقم اتنی زیادہ تھی کہ نیب کے اہلکاروں کو نوٹ گننے والی مشین استعمال کرنا پڑی۔ پاکستانی، امریکی اور برطانوی کرنسی کے علاوہ کروڑوں روپے مالیت کے زیورات اور مختلف شہروں میں جائیدادوں کے ملکیتی کاغذات بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ مشتاق رحسانی کو کوئٹہ میں ہفتے کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے نیب حکام نے جج سے استدعا کی کہ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ملزم کو 14 روز کے لیے ان کے حوالے کیا جائے۔ جج محمد انیب نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ سیکرٹری خزانہ کی گرفتاری اور پھر ان کے گھر سے اتنی بڑی رقم برآمد ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر خزانہ میر خالد لانگو نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ جمعے کو دیر گئے ایک پریس کانفرنس میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے خالد لانگو کا کہنا تھا کہ وہ اس وزارت کو چلا رہے تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک معاملے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی انہیں اخلاقی طور پر اس منصب پر نہیں رہنا چاہیے۔ میر خالد لنگاؤ کا تعلق قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی سے ہے، جس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ شراکت اقتدار کے مری معاہدے کے تحت 2013 کے بعد 2.5 سال تک صوبے میں حکومت کی اور اس کے وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ تھے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الا کاکڑ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نیب کی کارروائی کو خوش آئند قرار دیتی ہے اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔
ہم کرپشن کے خلاف جو بھی سٹیپس ہوں گے، چیف منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ ان کو ویلکم کیا جائے گا اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر میں، پاکستان کے اکنامک سٹرکچر میں یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے اور نیب نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق بہت بڑا اور بہت احسن قدم اٹھایا ہے۔
بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے اور مقامی آبادی کو یہاں کے وسائل کے فوائد ان تک نہ پہنچنے کا شکوہ رہا ہے۔ ایسے میں صوبائی افسر پر بدعنوانی کے الزامات کے بعد اتنی بڑی رقم کا برآمد ہونا بلوچستان میں سرکاری امور میں بدعنوانی کے ضمن میں کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت میں موت کی سزاؤں پر کیے گئے ایک مطالعاتی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ سزا پانے والوں میں زیادہ تر کا تعلق غریب اور پسماندہ طبقوں، اقلیتی اور کمزور گروپوں سے تھا اور ان میں سے 30% نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا جس پر انہیں سزا سنائی گئی۔ دارالحکومت دلی کی نیشنل لا یونیورسٹی کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 80% سے زیادہ سزا پانے والوں نے اسکول کی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ افغان میڈیا کے ایک نگران ادارے نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال سیکیورٹی کے خدشات پر 300 صحافی ملک چھوڑ کر یورپ چلے گئے۔ ان صحافیوں میں کلیدی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جیسے آئی ٹی وی اور تولو جیسے ادارے شامل ہیں۔ افغانستان میں نائی سپورٹنگ اوپن میڈیا ان افغانستان کے صدیق اللہ توحیدی کے مطابق ان صحافیوں میں ملک کے کلیدی ماہرین نشریات بھی شامل ہیں۔ بعض صحافی 15 سے 20 افراد پر مشتمل گروپوں کی صورت میں ملک سے گئے، جبکہ متعدد نے اپنے خاندانوں کے ساتھ دوسرے مقامات کا رخ کیا۔ توحیدی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ اطلاع دی ہے۔ توحیدی کے مطابق انہوں نے ترکی اور یونان کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کی ہے، بعض یورپ پہنچ گئے جبکہ باقی ترکی یا یونان میں ہی ہیں۔ ان کے گروپ نے افغانستان بھر میں ذرائع ابلاغ کے اداروں کا جائزہ لیتے ہوئے ملک سے جانے والے صحافیوں کے بارے میں تخمینہ لگایا۔ ان کے مطابق جانے والوں میں 40 سے 50 تک خواتین بھی شامل ہیں۔ شمالی کوریا کی برسر اقتدار پارٹی کے تاریخی اجلاس کے دوسرے دن شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ کر دیا گیا۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے کوریا سینٹرل نیوز ایجنسی نے خبر دی کہ ہفتے کے روز اجلاس کی کارروائی میں کم کو ایک نئے منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا، جس سے ممکنہ طور پر وہ اپنے والد اور دادا کے مساوی حیثیت حاصل کر سکیں گے اور جن کے پاس ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا منصب بھی تھا۔ کم کے سیاسی منصب میں یہ ترقی ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہے جب امریکہ کے ایک نگران گروپ نے خبردار دعویدار کیا ہے کہ ممکن ہے شمالی کوریا جلد ہی ایک اور جوہری تجربہ کرے۔ ویب سائٹ 38 نارتھ شمالی کوریا کے امور پر توجہ مرتکز کرتی ہے، جس میں جمعے کے روز بتایا گیا کہ شمالی کوریا کے جوہری تجربہ کرنے والے مقام کی 5 مئی کو لی گئی تصویروں سے ایک کمان سینٹر پر ہونے والی آمد و رفت دکھائی دیتی ہے، جہاں کسی تجربے کی تیاری کے دوران کے علاوہ عام طور پر کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ روس کی سالسی سے شام کے شہر حلب میں فائر بندی میں 72 گھنٹے کی توسیع پر ہفتے کے روز بھی عمل درآمد جاری رہا اور کسی نوعیت کے خلاف ورزی کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ صدر بشار الاسد کی افواج اور باغیوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ اور روس کی قیادت میں یہ فائر بندی ہوئی روس بشار الاسد کی حکومت پر، جبکہ امریکہ حزب اختلاف پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ملک میں تشدد کے واقعات کو روکا جا سکے۔ امریکہ اور روس کی طرف سے بدھ کے روز حلب میں فائر بندی کی ابتدا دائی طور پر توسیع کے بعد بھی ادلب صوبے میں ایک پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں کم سے کم 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ صوبہ ترکی کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اور ترکی کے 2 ممتاز صحافیوں کو ملکی رازوں کا انکشاف کرنے پر 5 سال تک قید کی سزا کا سامنا ہے۔ ترکی کی ایک عدالت نے جمعے کے روز صحافیوں کی سزا سنائی، جس سے چند گھنٹے قبل ان میں سے ایک صحافی عدالت کے باہر ایک مسلح فرد کے حملے سے بچ نکلا تھا۔ حزب اختلاف کے کلیدی روزنامے جمہوریت کے ایڈیٹر ان چیف کین ڈنڈر اس اجلاس سے قبل کیے گئے حملے میں بال بال بچ گئے۔ ڈنڈر اور روزنامہ انکرا کے بیورو چیف اردم گل کو دوسرے کئی الزامات سے بری کر دیا گیا، جن میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا الزام بھی شامل تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ترک حکام پر زور دیا ہے کہ وہ آزاد اور غیر جانبدار میڈیا کی حمایت کریں، اور ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آئین کی روح سے جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کرے، جس میں منصفانہ حل، عدلیہ کی آزادی اور آزادی اظہار بھی شامل ہے۔ اور امریکہ میں پال رائن، جو ریپبلکن پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اور ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت کے بہت سے ارکان جمعرات کی صبح ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا مرکز وہ ریپبلکن اصول اور نظریات ہوں گے جو نومبر میں امریکی لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی توثیق نہ کرنے والوں میں رائن واحد شخصیت نہیں۔ پارٹی کے 2 سابق صدور صدر جارج ایچ ڈبلیو بش اور ان کے بیٹے جارج ڈبلیو بش دونوں کہہ چکے ہیں کہ وہ 2016 کی انتخابی مہم سے الگ تھلگ رہیں گے اور اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کریں گے۔ ادھر امکان یہ ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ہلری کلنٹن نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی جدوجہد نے انہوں نے اپنا ہدف ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو بنایا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر تفصیلات لیے۔
یہ ملاقات ایسے وقت ہو رہی ہے جب واشنگٹن میں سب سے اعلیٰ عہدہ رکھنے والے ریپبلکن پال رائن نے یہ کہہ کر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو برہم کر دیا تھا کہ وہ پارٹی میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
He called me 2-3 weeks ago. It was a very nice conversation. He was congratulating me. This was before we had the ultimate victory, but he was congratulating me and doing so.
میں نہیں جانتا کیا ہوا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے مجھے فون کیا تھا، ان سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ ہماری حتمی فتح سے پہلے کی بات ہے، مگر وہ میری کامیابی پر مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ معمول کے مطابق میں نے سوچا وہ میری حمایت کر رہے ہیں، مگر اگلے ہی دن انہوں نے بہت حیران کر دیا۔ مجھے بہت لوگوں کی توثیق حاصل ہوئی، میرا مطلب ہے آج بہت سے لوگوں کی، جیسا کہ باب ڈول، ڈک چینی اور بہت سے رکن کانگریس، بہت سے سینیٹرز نے توثیق کی۔ رائن نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ اور ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت کے بہت سے ارکان جمعرات کے صبح ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا مرکز وہ ریپبلکن اصول اور نظریات ہوں گے جو نومبر میں امریکی لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی توثیق نہ کرنے والوں میں رائن واحد شخصیت نہیں ہیں۔ پارٹی کے 2 سابق صدور صدر جارج ایچ ڈبلیو بش اور ان کے بیٹے جارج ڈبلیو بش دونوں کہہ چکے ہیں کہ وہ 2016 کی انتخابی مہم سے الگ تھلگ رہیں گے اور اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کریں گے۔ ادھر جمعے کے روز ہلری کلنٹن نے امریکہ کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست کیلیفورنیا میں اپنے حامیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کم سے کم اجرت میں اضافے کی مخالفت کرتے ہیں اور خواتین اور تارکین وطن کے بارے میں بالکل پرواہ نہیں کرتے.
ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ڈبلڈ ڈاؤن آن ہز انٹینشن ٹو ڈیپورٹ 11 اور 12 ملین امریکنز. ہی از ایون ناؤ
ڈونلڈ ٹرمپ نے 11 سے 12 ملین امریکیوں کو ملک سے بےدخل کرنے کے اپنے ارادے دگنے کر دیے ہیں. اب وہ بےدخلی کی ایک فورس کی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ ہماری سرحدوں کے اندر پولیس یا فوج کی کسی کاروائی کا تصور کر سکتے ہیں؟ دروازوں پر دستک دے کر زبردستی لوگوں کو ان کے بستروں ان کے دفتروں سے باہر نکالا جائے؟ 11 یا 12 ملین لوگوں کو یہی تصویر ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں. ترک وطن کے بارے میں ٹرمپ کے متنازع موقف پر امریکہ میں بحر الکاہل کی ایک اور ساحلی ریاست اوریگون میں بھی لوگوں نے ان کی ریلی کے خلاف احتجاج کیا. اس ریلی میں ٹرمپ نے اپنے مخالف کے ریمارکس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی.
She plays her woman's card, right? Hillary Clinton plays. It's the only card she has. Because honestly, without that card,
Hillary Clinton اپنے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. ان کے پاس بس یہی کارڈ ہے جسے وہ استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ اس کارڈ کے بغیر وہ کسی کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمیشہ اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں، یعنی آپ کا رویہ بہت اچھا ہے مگر آپ کسی خاتون کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آ رہے، آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا. آپ بہت اچھے سے ہی، مگر وہ کہیں گی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا، وہ اس خاتون سے کیسے بات کر رہے تھے اور نہ جانے کیا کیا. اگر ابتدائی پولنگ برقرار رہتی ہے تو ٹرمپ کے پاس کچھ بنیاد ہوگی کہ وہ نومبر میں انتخابات سے پہلے خاتون ووٹروں کی حمایت حاصل کر سکیں. انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ کلنٹن کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. کلنٹن کو ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے اب بھی برنی سینڈرز کے خلاف سیاسی مارکہ درپیش ہے. وہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ اس سال بعد میں نامزدگی کا فیصلہ کنونشن میں ہوگا، جس کے معنی یہ ہیں کہ کلنٹن کو اپنی پارٹی کے اندر اتحاد بنانے کے لیے بھی اتنا ہی وقت صرف کرنا ہوگا جتنا کہ ٹرمپ کو ہدف بنانے میں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لندن میں بیشتر افراد لیبر پارٹی کے صادق خان کے شہر کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہونے پر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں. جمعے کی رات کو انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ خان نے اپنے قدامت پسند حریف کو 14% پوائنٹ سے شکست دی ہے. پاکستان سے نقل مکانی کر کے لندن آباد ہونے والے والدین کے صاحبزادے صادق خان ایک ایسے دارالحکومت کی قیادت کریں گے جو حملوں کی وجہ سے بدستور چوکس ہے اور جسے مسلمان انتہا پسندوں کی طرف سے دھمکیوں اور خطرے کا سامنا ہے.
This election was not without controversy. And I'm so proud that London has today chosen
لیبر پارٹی کے منتخب میئر، لندن کے میئر صادق خان کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب تنازع آرائی کا شکار رہا، لیکن مجھے انتہائی فخر ہے کہ لندن نے آج خوف کی بجائے امید اور تقسیم کی بجائے اتحاد کو چن لیا. مجھے امید ہے کہ آئندہ ہمیں کبھی ایسے کڑے انتخاب کا سامنا نہیں ہوگا. خوف سے ہم محفوظ تر نہیں ہوتے، بلکہ خوف ہمیں کمزور تر کر دیتا ہے، اور خوف کی سیاست کو ہمارے اس شہر میں برداشت نہیں کیا جاتا. رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ میئر کے مقابلے میں مکانوں کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ اور ٹرانسپورٹیشن کے کراؤں میں اضافہ کلیدی امور تھے. خان کی طرف سے کراؤں کی موجودہ شرح کو جامد کرنے کے وعدے متعدد افراد کی صدائے بازگشت بھی رہے. انگلستان بھر میں مختلف مقامات جیسے اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں ووٹروں نے لیبر پارٹی کو منتخب نہیں کیا، جس سے لندن میں ترقی یافتہ متنوع ثقافت رکھنے والی آبادی کے رجحانات اور باقی مقامات کے افراد کے درمیان موجود اختلافات سامنے آتے ہیں. دوسرے مقامات پر رائے دہندگان اپنے ملک کو روبہ زوال دیکھتے ہیں جو اپنی سرحدوں پر کنٹرول کھو رہا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے اس ہفتے اپنے خطاب میں مدرس ڈے کے حوالے سے تمام ماؤں کو سراہا ہے، جن میں خاتون اول مشیل اوباما بھی شامل ہیں. صدر نے زور دے کر کہا کہ ہمیں تمام والدین کی مدد کرنا چاہیے جن کی انہیں ضرورت ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے موقع پر والدین کو چھٹی دینا یا پھر بیماری کے لیے چھٹی دینا، ان ورکروں کا خیال رکھنا جو حاملہ خواتین ہیں، اس کے علاوہ صحت کے لیے بہتر سہولیات کی فراہمی، بچوں کی نگہداشت کی سہولتیں، کام میں لچک، مساوی تنخواہ اور مناسب کم ترین اجرت جیسے امور کا خیال رکھنا. امور کی اہمیت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے صدر نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ ان اقدامات پر عملی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدرس ڈے کو بامانی بنائے. اور کینیڈا میں شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کا سلسلہ ہفتے کے روز بھی جاری ہے، اور مرکزی شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئی ہیں. البرٹا کی مقامی حکومت علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر چکی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ آتش زدگی تقریباً 1000 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی ہے. اور نائجیریا کی فوج نے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کارروائی کا مقصد عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے افراد کی رہائی کرانا بھی ہے۔ فوج کے ترجمان کرنل ثانی کوکا شیکا عثمان نے یہ اطلاع دی۔ ان کے اس بیان سے قبل یہ اطلاع تھیں کہ امریکہ نائجیریا کو 12 A-29 سپر ٹکھانو طیارے دینے کے بارے میں غور کر رہا ہے جو بوکو حرام لڑائی سے کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے۔ واشنگٹن نے سابق صدر گودلک جناتھن کی انتظامیہ کو ہتھیار فروخت کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ فوج کی طرف سے انسانی حقوق کے خلاف ورزی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ترک وزیر اعظم احمد داؤتوغلو نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی حکمران جماعت نے اپنا نیا لیڈر چننے کے لیے ایک غیر معمولی کانگریس کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم داؤتوغلو کی طرف سے یہ فیصلہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے بڑھتے ہوئے اختلافات کی خبروں کے بعد سامنے آیا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
محتاط الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ملک کے میڈیا کو بھیجے جانے والے بیان میں وزیر اعظم داؤتوغلو نے کہا ہے کہ وہ اے کے پارٹی کی کانگریس کے 22 مئی کو ہونے والے اجلاس کے موقع پر اپنے عہدے سے الگ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ نومبر کے انتخابات میں اپنی بھرپور کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی وزارت عظمیٰ کامیابی سے عبارت ہے، لیکن انہوں نے اپنی قیادت پر بڑھتے ہوئے اختلافات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پارٹی میں اتحاد اور ہم آہنگی کی خاطر اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ تاہم وزیر اعظم نے ملک کے صدر کے ساتھ اپنی وفاداری کی دوبارہ توثیق کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا۔ ان کے الفاظ،
ہیچ کمسے بینم آغزمدن بینم دلمدن بینم ذہنمدن جمہور باشکانمز علیہینہ تک بیر سوز دویمادی دویمیجک بونن اچک و نت بلینمسینی استرم بونن استثمار کونوسو ایدیلمسینیدن ازن ورمم۔
میں کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی رنجش، شکایت یا آزردگی محسوس نہیں کرتا۔ کسی بھی شخص نے میری زبان سے، میرے منہ سے یا میرے دماغ سے ہمارے صدر کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں سنا اور نہ ہی سنے گا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر داؤتوغلو کے۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں کے دوران وزیر اعظم اور صدر اردوان کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں۔ صدر کے حامی داؤتوغلو پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ترکی کے موجودہ پارلیمانی نظام کو صدارتی طرز حکومت میں تبدیل کرنے کے مسٹر اردوان کے عزائم کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ داؤتوغلو محتاط انداز میں صدر پر نکتہ چینی کرنے والوں کے خلاف جاری پکڑ دھکڑ پر آواز اٹھا چکے ہیں۔ پیر کے روز حکمران جماعت میں موجود صدر اردوان کے وفاداروں نے وزیر اعظم سے پارٹی کے علاقائی سربراہوں کے تقرر کا اختیار چھین لیا، جبکہ صدر نے قدرے واضح الفاظ میں داؤتوغلو کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں کس نے تعینات کیا تھا۔ وزیر اعظم داؤتوغلو نے بدھ کے روز اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے صدر سے ملاقات کی، لیکن استنبول میں قائم سلیمان شاہ یونیورسٹی کے سیاسی امور کے ایک ماہر چنگیز اختر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے مقدر کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ ان کے الفاظ،
For some time now he was growing in his position and that is unacceptable to Mr. Erdogan. He is and he was his creation and he started to become independent. I mean developing new ideas etc. which didn't please
کچھ عرصے سے ان کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہو رہا تھا اور یہ چیز صدر اردوان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اب بھی اور پہلے بھی مسٹر اردوان کی تخلیق تھے اور انہوں نے خود مختار بننا اور نئے خیالات اور نئی تجاویز وغیرہ سامنے لانا شروع کر دیا تھا، اور اس چیز سے مسٹر اردوان خوش نہیں ہوئے اور انہوں نے داؤتوغلو کو باہر دھکیل دیا۔ یہ الفاظ تھے سلیمان شاہ یونیورسٹی کے سیاسی امور کے ایک ماہر چنگیز اختر کے۔ وزیر اعظم کی پیش قدمیوں میں سے ایک یورپی یونین کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنا تھا، جس کے تحت ترکی نے یونان سے جلا وطن کیے جانے والے تارکین وطن کو قبول کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی اور اس کے بدلے میں بہت سی رعایتیں حاصل کیں، جن میں یورپی یونین کے شینگن زون میں شامل ملکوں میں ویزے کے بغیر سفر کرنے کی اجازت شامل تھی۔ اس ہفتے یورپی کمیشن نے مشروط طور پر ویزے کے بغیر یورپ کے سفر کا ایک مشروط اجازت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اگرچہ برسلز نے اس حقیقت کو زیادہ راز میں نہیں رکھا ہے کہ وہ اردوان کی بجائے، جن پر آمریت پرستی کے الزام میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، داؤتوغلو سے معاہدہ کرے گا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم داؤتوغلو کو اپنے عہدے سے ہٹائے جانے سے یورپ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اردوان وہ واحد شخصیت ہیں جن کا ترکی میں حکم چلتا ہے۔ ترکی میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعت ریپبلکنز پیپلز پارٹی کے رہنما کمال کلی ڈاروغلو نے وزیراعظم کے استعفے کو محلاتی بغاوت کا نام دیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں پاکستان کی مدد کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے اسے F-16 طیاروں کی ضرورت ہے۔ محکمہ خارجہ کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ ان طیاروں کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ پیناما پیپرز جاری کرنے والے نامعلوم ذرائع نے کہا ہے کہ غیر مساوی آمدن ہمارے دور کا ایک کلیدی مسئلہ ہے اور جسے حکومتوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انکشافات سامنے آنے سے کچھ دن پہلے ان ذرائع نے 1800 الفاظ پر مشتمل ایک بیان جرمنی کے روزنامے زوڈ ڈائچ سائتونگ اور تحقیق کرنے والے صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم کو فراہم کیا تھا، جس کا مقصد اس انکشاف کا جواز فراہم کرنا تھا۔ ادھر پاکستان کے حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں نے پیناما لیکس کی تحقیقات کے معاملے پر متحدہ حزب اختلاف کے ضابطۂ کار کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ وہ ملکی آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف کے سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے عہدیدار بھی شامل تھے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی جانب سے بنگلہ دیشی جماعت اسلامی کے سربراہ کو 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے الزامات پر سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھنے پر اپنے گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے متنازع ٹریبیونل کے فیصلوں سے متعلق بین الاقوامی کمیونٹی کے رد عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی طرف سے جماعت اسلامی کے رہنما متی الرحمان نظامی کی نظر ثانی کی اپیل مسترد کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ متی الرحمان جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سربراہ ہیں اور انہوں نے اپنی سزائے موت کے خلاف ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی، جسے رواں ہفتے مسترد کر دیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جمعے کی شب جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 1971 میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق متنازع مقدمات پر پاکستان بین الاقوامی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے رد عمل پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ بنگلہ دیش 1974 میں طے پانے والے سہ فریقی معاہدے کے مطابق مصالحت کی حکمت عملی اپنائے۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی کے سربراہ متی الرحمان نظامی کو 1971 میں ہوئی جنگ آزادی کے دوران جنسی زیادتی اور قتل عام جیسے سنگین الزامات پر 2014 میں بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبیونل نے موت کی سزا سنائی تھی۔ انہوں نے اپنی سزا کے خلاف ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا، اور اب وہ صرف صدر سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ جنگی جرائم پر سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو ماضی میں صدر مسترد کرتے رہے ہیں۔ 2010 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے 1971 میں لڑی گئی جنگ کے دوران مختلف جرائم کی سماعت کے لیے خصوصی ٹریبیونل تشکیل دیا تھا، جو اب تک مختلف سیاسی رہنماؤں سمیت 2 درجن سے زائد افراد کو سزائے موت سنا چکا ہے۔ جماعت اسلامی اور حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کا یہ الزام رہا ہے کہ یہ ٹریبیونل سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی کئی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے بھی خصوصی ٹریبیونلز میں چلائے جانے والے مقدمات کے طریقہ کار اور انصاف کے لیے ضروری تقاضوں کو پورا نہ کیے جانے پر تحفظات سامنے آ چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے انسداد رشوت ستانی اور بدعنوانی کے ادارے نے صوبہ بلوچستان میں خزانے کے سیکرٹری کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے 70 کروڑ کی مالیت سے زیادہ کے کرنسی نوٹ اور سونا برآمد کر لیا۔ ایک مقامی عدالت نے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 14 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔
بھارت میں موت کی سزاؤں پر کیے گئے ایک مطالعاتی جائزے سے پتا چلا ہے کہ سزا پانے والوں میں زیادہ تر کا تعلق غریب اور پسماندہ طبقوں، اقلیتی اور کمزور گروپوں سے تھا، اور ان میں سے 20-30% نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا جس پر انہیں سزا سنائی گئی۔ دارالحکومت دلی کی نیشنل لا یونیورسٹی کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 80% سے زیادہ سزا پانے والوں نے اسکول کی تعلیم ہی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کے بارے میں سماجی و اقتصادی بنیاد پر کیے جانے والے ایک جامع تحقیقی جائزے میں انکشاف ہوا ہے کہ قیدیوں کی اکثریت معاشی اعتبار سے کمزور اور پسماندہ طبقات اور مذہبی اقلیتی گروپوں سے تعلق رکھتی ہے۔ نیشنل لا یونیورسٹی دہلی کے ذریعے سزائے موت پانے والے قیدیوں کے بارے میں ایک ریسرچ پروجیکٹ پر کام کیا گیا، جس میں پتا چلا کہ جن کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے ان میں سے 80% قیدیوں نے اسکولی تعلیم بھی مکمل نہیں کی، اور ان میں سے نصف کی تعداد ایسی ہے جن کو 18 سال سے کم عمر میں ہی کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ جرم کے ارتکاب کے وقت 1/4 مجرم یا تو نابالغ تھے، یا ان کی عمر 18 سے 21 سال کے درمیان تھی، یا پھر وہ 60 سال سے اوپر تھے۔ سزائے موت یافتہ قیدیوں کے 24.5% یعنی 90 قیدی دلت اور آدیواسی ہیں، اور 20% یعنی 76 قیدی مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ رپورٹ موت کی سزا پانے والے 385 قیدیوں میں سے 373 قیدیوں، ان کے اہل خانہ اور جیل حکام سے انٹرویو کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ یہ انٹرویوز جون 2013 سے جنوری 2015 کے درمیان کیے گئے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ زیری عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 100 قیدیوں میں سے 30 قیدی اعلیٰ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے 11 مقدمات جب سپریم کورٹ میں آئے تو انہیں سماعت کے بغیر ہی تکنیکی بنیاد پر خارج کر دیا گیا۔ پھانسی کی سزا یافتہ 80% قیدیوں نے حراست کے دوران پولیس کی اذیت رسانی کی شکایت کی، اور کہا کہ پولیس حراست کے دوران پانی میں غوطے لگوانے، سگریٹ سے جلانے، زبردستی ننگا کرنے، ناخنوں کو کھینچ کر اکھاڑنے اور بجلی کے جھٹکے جیسی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مدن بی لوکور نے اس رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نظام انصاف میں اصلاحات کی کتنی ضرورت ہے۔ بقول ان کے، قانونی امدادی نظام ایک مذاق ہے، اس پر کسی کو اعتماد نہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغان میڈیا کے ایک نگران ادارے نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال سیکیورٹی کے خدشات پر 300 صحافی ملک چھوڑ کر یورپ چلے گئے۔ ان صحافیوں میں کلیدی ٹیلی ویژن نیٹورکس جیسے آئی ٹی وی اور تولو جیسے ادارے شامل ہیں۔ افغانستان میں نائے سپورٹنگ اوپن میڈیا ان افغانستان کے صدیق اللہ توحیدی کے مطابق ان صحافیوں میں ملک کے کلیدی ماہرین نشریات بھی شامل ہیں۔ وہ وائس آف امریکہ کی افغانستان سروس کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ شمالی کوریا کی برسر اقتدار پارٹی کے تاریخی اجلاس کے دوسرے دن شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ کر دیا گیا۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے کوریا سینٹرل نیوز ایجنسی نے خبر دی کہ ہفتے کے روز اجلاس کی کارروائی میں کم کو ایک نئے منصب کے لیے منتخب کیا گیا، جس سے ممکنہ طور پر وہ اپنے والد اور دادا کے مساوی حیثیت حاصل کر سکیں گے، جن کے پاس ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی تھا۔ کم کے سیاسی منصب میں یہ ترقی ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہے جب امریکہ کے ایک نگران گروپ نے خبردار کیا ہے کہ ممکن ہے شمالی کوریا جلد ہی ایک اور جوہری تجربہ کرے۔ اور روس کی سالسی سے شام کے شہر حلب میں فائر بندی میں 72 گھنٹے کی توسیع پر ہفتے کے روز بھی عمل درآمد جاری رہا، اور کسی نوعیت کے خلاف ورزی کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ صدر بشار الاسد کی افواج اور باغیوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ترکی کے 2 ممتاز صحافیوں کو ملکی رازوں کا انکشاف کرنے پر 5 سال تک قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ترکی کی ایک عدالت نے جمعے کے روز صحافیوں کو سزا سنائی، جس سے چند گھنٹے قبل ان میں سے ایک صحافی عدالت کے باہر ایک مسلح فرد کے حملے سے بچ نکلے۔ حزب اختلاف کے کلیدی روزنامے جمہوریت کے ایڈیٹر ان چیف یا مدیر اعلی کین دانڈار اس سزا سے قبل کیے گئے حملے میں بال بال بچے۔
sindirmeye, susturmaya yönelik değil. O kurşunlar sadece bizi susturmaya, sindirmeye, gazetemizi yazamaz hale getirmeye yönelik değil. Aynı zamanda sizleri, hepimizi, Türkiye basınını
جمہوریت روزنامے کے ایڈیٹر ان چیف یعنی مدیر اعلیٰ کینٹن ڈار کہتے ہیں کہ یہ سزا ہمیں دبانے یا پھر خاموش کرانے کے لیے نہیں دی گئی، یہ گولیاں محض ہمیں خاموش کرنے، ہم پر دباؤ ڈالنے یا پھر ہمارے روزنامے کو معلومات فراہم کرنے سے روکنے کے لیے نہیں چلائی گئیں، بلکہ یہ ایک قتل کی کوشش تھی جس کا مقصد ترک میڈیا کو ہراساں کرنا اور ہمیں لکھنے سے خوف زدہ کرنا تھا۔ ڈنڈار اور روزنامہ انکرا کے بیورو چیف ایڈم گل کو دوسرے کئی الزامات سے بری کر دیا گیا جن میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا الزام بھی شامل تھا۔ توقع ہے کہ ڈنڈار اور گل اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے اور اپیلوں کے فیصلے تک وہ آزاد رہیں گے۔ اس مقدمے کو ترکی میں پریس کی آزادی کی جانچ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس پر میڈیا اور انسانی حقوق کے عالمی گروپوں نے مذمت کر رکھی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ترک حکام پر زور دیا کہ وہ آزاد اور غیر جانبدار میڈیا کی حمایت کریں اور ترکی پر زور دیا کہ وہ اپنے آئین کی روح سے جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کریں جن میں منصفانہ عمل، عدلیہ کی آزادی اور آزادی اظہار بھی شامل ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ میں ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن آئندہ ہفتے بالمشافہ ملاقات کریں گے۔ پال رائن نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ اور ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت کے بہت سے ارکان جمعے رات کی صبح ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا مرکز وہ ریپبلکن اصول اور نظریات ہوں گے جو نومبر میں امریکی لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی توثیق نہ کرنے والوں میں رائن واحد شخصیت نہیں۔ پارٹی کے دو سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش اور ان کے بیٹے جارج ڈبلیو بش دونوں کہہ چکے ہیں کہ وہ 2016 کی انتخابی مہم سے الگ تھلگ رہیں گے اور اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کریں گے۔ ادھر امکان ہے کہ ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی جدوجہد میں انہوں نے اپنا ہدف ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو بنایا ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رکن صادق خان لندن کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے کنزرویٹک پارٹی کے زیک گولڈ سمتھ کو شکست دی۔ انہوں نے انتخابات میں کامیابی کے بعد ہفتے کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جمعے کو دیر گئے سامنے آنے والے انتخابی نتائج کے مطابق لندن کے 57% باسیوں نے صادق خان کو ووٹ دیے جبکہ زیک گولڈ سمتھ 43% ووٹ حاصل کر سکے۔ صادق خان کے میئر منتخب ہونے سے قبل لندن کے اس اہم ترین منصب پر کنزرویٹو پارٹی کی 8 سالہ گرفت کا خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد اپنے خطاب میں صادق نے سرکاری رہائش گاہ پر اپنی پرورش پانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ان جیسا کوئی شخص لندن کا میئر منتخب ہو سکے گا۔ صادق خان کی کامیابی پر انہیں دنیا کے مختلف شہروں کے میئرز اور رہنماؤں کی طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے اور اس کے لیے خاص طور پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صادق خان کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن وہ ان کی پیدائش کے کچھ ہی عرصہ بعد برطانیہ منتقل ہو گئے تھے اور صادق کے والد لندن میں بطور بس ڈرائیور کام کرتے رہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اس ہفتے اپنے خطاب میں مدرس ڈے کے حوالے سے تمام ماؤں کو سراہا ہے جن میں خاتون اول مشیل اوباما بھی شامل ہیں۔ صدر نے زور دیا ہے کہ ہمیں تمام والدین کی مدد کرنا چاہیے جس کی انہیں ضرورت ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے موقع پر والدین کو چھٹی دینا یا پھر بیماری کے لیے چھٹی دینا، ان ورکروں کا خیال رکھنا جو حاملہ خواتین ہیں، اس کے علاوہ صحت کے لیے بہتر سہولیات کی فراہمی، بچوں کی نگہداشت کی سہولتیں، کام میں لچک، مساوی تنخواہ اور مناسب کم ترین اجرت جیسے امور کا خیال رکھنا۔ ان امور کی اہمیت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے صدر نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ ان اقدامات پر عملی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدرس ڈے کو بامانی بنائیں۔ اور البرٹا کینیڈا میں فائر فائٹرز وسیع پیمانے پر بھڑکی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خدشہ ہے کہ یہ آتش زدگی اختتام ہفتہ تک مزید پھیل سکتی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کا سلسلہ ہفتے کے روز بھی جاری رہا اور مرکزی شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں۔ پولیس اور فوج کے اہلکار متاثرہ شہر سے لوگوں کے انخلاء کے عمل کی نگرانی میں مصروف ہیں جبکہ یہاں سے لوگوں کو ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کے ذریعے بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ جمعے کے روز 8,000 لوگوں کو فضائی مدد کے ذریعے یہاں سے منتقل کر دیا گیا اور توقع ہے کہ ہفتے کی شام تک مزید اتنے ہی افراد کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ البرٹا کی مقامی حکومت علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ آتش زدگی تقریباً 1,000 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی ہے۔ تاحال اس میں کسی کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
This is a dynamic, challenging
البرٹا میں جنگلات کی آگ سے بچاؤ کے محکمے کے عہدیدار چارڈ موریسن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ آگ دور دراز علاقوں میں جنگلات تک بھی پھیل سکتی ہے. ان کے بقول شدید گرم موسم کے باعث اس پر قابو پانے کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر بارش ہو جائے تو ہی اس آتش زدگی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. موریسن نے کہا کہ ہم نے اس علاقے میں گزشتہ 2 ماہ سے بارش نہیں دیکھی. یہ قابل ذکر مقدار میں بارش نہیں ہوتی تو یہ آگ خاصے وقت تک یوں ہی لگی رہ سکتی ہے. کینیڈا کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی کہ اتوار کو یہاں بارش کا 40% امکان ہے. اور نائجیریا کی فوج نے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کارروائی کا مقصد عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے افراد کی رہائی بھی ہے. فوج کے ترجمان کرنل ثانی کوکشیکا عثمان نے یہ اطلاع دی. ان کے اس بیان سے پہلے یہ اطلاع تھی کہ امریکہ نائجیریا کو 12 A-29 سپر ٹھکانوں طیارے دینے کے بارے میں غور کر رہا ہے جو بوکو حرام سے لڑائی کے لیے مؤثر ثابت ہوں. واشنگٹن نے سابق صدر گڈ لک جاناتھن کی انتظامیہ کو ہتھیار فروخت کرنے سے انکار کیا تھا جس کی وجہ فوج کی طرف سے انسانی حقوق کے خلاف ورزی تھی. خبریں ختم ہوئیں.
ٹوکیو جنوب مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیے جانے والے مذاکرات میں اپنا کردار بڑھا رہا ہے اور خاص طور پر جنوبی بحیرہ چین کے معاملے میں, جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ تنازع طاقت کے استعمال کے بجائے قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے. جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا نے جمعے کے روز ہنوئی میں اپنے ویتنامی ہم منصب فم بن من سے ملاقات کی, اور اس ملاقات کے بعد کی جانے والی ایک نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ جنوبی بحیرہ چین میں کارروائی کے لیے قواعد و ضوابط قائم کرنے کی ضرورت ہے, جہاں چین, ویتنام, فلپائن اور دیگر فریق ملکیت کے دعوے دار ہیں. جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا کہہ رہے تھے, جنوبی بحیرہ چین کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یک طرفہ تبدیلیوں سے متعلق اپنے خدشات پر بات کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشینز یعنی آسیان کے اتحاد کی اہمیت اور مشترکہ پیغامات کی اہلیت پر بات کی ہے. اس ہفتے کے شروع میں جاپان نے 6.8 بلین ڈالرز کے ایک 3 سالہ پروگرام کا اعلان کیا تھا, جس کے تحت خطے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے گا. مسٹر کشیدا نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد قحط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی شدت میں کمی لانا اور دریا میں سمندر کی سطح کو بہتر کرنا ہے, جو 1926 کے بعد سے اپنی کم ترین سطح پر ہے. مارچ میں چین نے ہینان صوبے میں لنکینگ میکانگ کوآپریشن کے اجلاس کی میزبانی کی تھی, جسے تجزیہ کاروں نے بیجنگ کی جانب سے خطے کے ممالک اور خاص طور پر کمبوڈیا, لاؤس, تھائی لینڈ اور ویتنام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی تازہ ترین کوشش سے تعبیر کیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ADB نے, جسے جاپان کی حمایت حاصل ہے, خطے میں بنیادی ڈھانچے کے لیے رقوم فراہم کرنے اور تعمیر و ترقی میں مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. جاپان کے ساتھ ساتھ امریکہ اور کینیڈا نے چین کی پشت پناہی والے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یا AIIB میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
سن 2015 میں کوریئرز کے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اپریل کے وسط میں جاری کردہ رپورٹ میں ایک پریشان کن رجحان کا تسلسل دکھائی دیا, اور وہ تھا سول سوسائٹی اور عام شہریوں پر پابندیوں میں سختی کا رجحان, بالخصوص صحافیوں اور حزب اختلاف کی آوازوں پر. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے رپورٹ کے تعارفی جملوں میں لکھا کہ ہم دنیا کے ہر حصے میں ریاستی اور غیر ریاستی کرداروں دونوں کی جانب سے سول سوسائٹی کے لیے عرصے حیات تنگ کرنے, میڈیا اور انٹرنیٹ کی آزادی کو کچلنے اور انتہائی نوعیت کی صورتحال میں لوگوں کو ہلاک کرنے یا انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کرنے کا ایک بڑھتا ہوا رجحان دیکھتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ بہت سی مطلق العنان حکومتوں نے سول سوسائٹی اور سرگرم کارکنوں دونوں کو ڈرانے, دھمکانے, حراست میں لینے اور فرائض کی انجام دہی کی, ان کی صلاحیت پر بندشوں کے ذریعے اور اجتماع کی آزادی کو کنٹرول کرنے اور مخالفین کو کچلنے کے لیے دہشت گردی کی روک تھام یا قومی سلامتی کے بہت زیادہ وسیع تر قوانین کے نفاذ کے ذریعے اور غیر سرکاری تنظیموں پر ضابطوں کی رکاوٹوں میں اضافے کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی ہے. ایسی حکومتیں سول سوسائٹی کو اس لیے دباتی ہیں کیونکہ وہ عوامی پوچھ گچھ سے خوف کھاتی ہیں. اپنی استبدادی کارروائیوں کے جواز کے لیے وہ متعدد بہانے پیش کرتی ہیں۔ وہ یہ نشاندہی کر سکتی ہیں کہ سول سوسائٹی چونکہ کسی انتخابی عمل سے وجود میں نہیں آتی، اس لیے وہ عوام کی نمائندہ یا جواب دہ نہیں ہوتی، اور یہ کہ غیر ملکی این جی اوز اور قومی اقتدار اعلیٰ کو سبوتاش کرتی ہیں، یا یہ کہ دہشت گردی کی مالی امداد کو روکنے کے لیے سول سوسائٹی کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق ایسے دلائل اس وقت مشکوک ہو جاتے ہیں جب کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ سول سوسائٹی کے پاس لوگوں کو اپنے فیصلوں کی تعمیل پر مجبور کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور یہ کہ وہ اس لیے بااثر ہوتی ہیں کیونکہ وہ کسی کمیونٹی کے اندر عام طبقے کے لوگوں کی ضروریات کی عکاسی کرتی ہے۔ رپورٹ یہ نشاندہی بھی کرتی ہے کہ داعش جیسے دہشت گرد گروپس کسی کمیونٹی پر کنٹرول حاصل کرتے ہی سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں کو نکال باہر کرنے، ان کی سرگرمیاں ختم کرنے یا انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گرد گروپس ایسی کارروائیاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مقامی عام طبقے کی سول سوسائٹی کی تنظیمیں پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف بعض اوقات سرکاری سیکیورٹی کے کسی ادارے کی نسبت زیادہ مؤثر انداز میں ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ رپورٹ کی تقریب رونمائی کے موقع پر اپنے تبصرے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ کچھ حکومتیں آزادی اور استحکام کے درمیان جس راستے کی پیشکش کرتی ہیں وہ ایک جھوٹا انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ آزادی دیرپا استحکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ مسٹر کیری نے اپنی گفتگو کے اختتام پر کہا کہ اس رپورٹ میں تواتر سے تفصیلی طور پر پیش کی گئی وحشت ناک مثالیں، بنیادی آزادیوں کے فروغ، انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کی حمایت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل میں پیش کرنے اور ان کے احتساب کے فروغ سے متعلق ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نئی ڈراما سیریل اڈاری، نام ہی نہیں موضوع بھی منفرد، تفصیلات فکر و فن میں۔
ناچنے گانے والے ہی تو تم لوگ، تیری بیٹی کو ناچنے گانے کا تو بولا میں نے،
میرے پتر نے ذرا سی دل لگی کیا کر لی تو۔
پاکستان کی ایک نجی ٹیلی ویژن سے نئی ڈراما سیریل اڈاری شروع ہوئی ہے جو کینیڈین حکومت کے تعاون سے مومنا دراد پروڈکشنز اور کشف فاؤنڈیشن کی مشترکہ پیشکش ہے۔ نیا ڈراما سیریل اڈاری اپنے نام سے منفرد محسوس ہو رہا ہے۔ چینل انتظامیہ نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو بتایا کہ سیریل کو مشہور ڈراما نگار فرحت اشتیاق نے تحریر کیا ہے، جبکہ ہدایات دی ہیں احتشام الدین نے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار ادا کرنے والوں میں شامل ہیں سینئر ٹی وی ایکٹریس بشرا انصاری، جبکہ دیگر مشہور فنکاروں میں فرحان سعید، عروا حسین، احسن خان، سمیا ممتاز اور لیلا زبیری شامل ہیں۔
یہ مرغی پکڑی لڑکی ہمارے بینڈ میں شامل ہوگی۔
نہ پائے کہیں پائے، نہ پائے نہ کہیں پائے، نہ پائے نہ دل چین میرا۔
ڈرامے کی کاسٹ کو میڈیا کے نمائندوں سے ملوانے کے لیے چینل انتظامیہ کی جانب سے ایک خصوصی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں پروجیکٹ سے وابستہ افراد نے اپنے خیالات کا اظہار اور شوٹنگ کے دوران اپنے تجربات شیئر کیے۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ معاشرتی مسئلے کو اس سیریل کے ذریعے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔
تم ایک ایسی ووکلسٹ ڈھونڈو گی جو فروا سے اچھا گاتی ہو اور فروا بننے کو بھی تیار ہو، اور یہ سب ہوگا 12 دنوں میں۔ ہیلو میڈم، آپ پلیز گانا پسند کریں گی میرے ساتھ؟
نہ پائے کہیں پائے، نہ پائے نہ کہیں پائے، نہ پائے نہ دل چین میرا۔
آواز اچھی، آواز اچھی، اچار ڈالوں آواز کا میں؟
ایک حساس موضوع پر ڈرامہ بنانے کے فیصلے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کشف فاؤنڈیشن کی بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر روشا نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل قصور میں پیش آنے والے واقعے نے اس سوچ کو جنم دیا کہ ایم ڈی پروڈکشن کے ساتھ مل کر اس طرح کے مسائل کو سب کے سامنے لایا جائے۔
تیرے نال پیار ہویا، دل پہ قرار ہویا، تیرے نال پیار نبھاون میں آنا، سجنا وے سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا، سجنا وے سجنا میں۔
بشرا انصاری نے اپنے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی عورت کا کردار ادا کر رہی ہیں جو بہت پراعتماد تو ہے لیکن اس میں شہری نفاست نہیں۔ یہی عورت پاکستان کے دیہی علاقوں کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔
امی جی، میرا اسکول کا بستر ٹوٹ رہا ہے، نیا دلا دو نا۔
تنخواہ آئے گی تو دلا دوں گی۔
امی جی، تم اپنے لیے سادی روٹی کیوں بنا رہی ہو؟ تم نے پراٹھا کیوں نہیں بنایا؟
لے کہ اسے بندہ موٹا ہو جاتا ہے، ادھر دیکھا کرنا ذرا صاحب لوگوں کو، نہ کوئی گھیو کھاتا ہے نہ ہی چینی۔
ہمیشہ کی طرح بشرا نے اپنے ہلکے پھلکے انداز میں میرپور خاص میں شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات لطیفوں کی شکل میں سنا کر حاضرین کو محظوظ کیا۔
الف اللہ چمبے دی بوٹے اتے مرشد
آپا شیدہ شروع ہو گئی سویرے سویرے، پاپا ماجد کی بھی بڑی اچھی آواز ہے۔
من تو گئے مر گئے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک مرتبہ بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ بیکٹیریا صرف بیمار ہی نہیں کرتے بلکہ مفید بھی ہوتے ہیں، اور اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے دہی، دودھ کو دہی بھی بیکٹیریا ہی بناتے ہیں، مگر یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انہیں پرو بایوٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ انسانی آنت میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کینسر کے علاج میں کارگر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا استعمال ایسے چوہوں پر کیا جنہیں جلد کا کینسر تھا، اور انکشاف یہ ہوا کہ ان مائکرو بایوٹا کی وجہ سے کیمو تھراپی ڈرامائی طور پر مؤثر ثابت ہوئی۔ انسانی آنت میں کھربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا یا مائکروبس پائے جاتے ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، اور اس ایک خلیے والے بیکٹیریا کی تعداد انسان کے پورے جسم میں موجود خلیوں سے اندازاً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جرید سائنس کے تحت ایک حالیہ مطالعے میں بڑے وثوق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے بعض کینسر کے علاج میں مؤثر ہو سکتے ہیں۔ چوہوں پر تحقیق کرنے والے آنکولوجسٹ ٹام گایا فسکی اور ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں دیکھا کہ چوہوں کی آنت میں پائے جانے والے مائکرو بایوٹا نے جلد کے مہلک کینسر میلانوما کے خلاف کافی مدافعت پیدا کی۔ جب انہیں کیمو تھراپی کی دوا PD-L1 دی گئی تو ان کے ٹیومر کافی کم ہو گئے اور تقریباً غائب ہی ہو گئے۔ گایوفسکی کہتے ہیں،
We have patients who have had complete elimination of their tumor and are quite stable.
ہمارے پاس اب ایسے مریض ہیں جن کے ٹیومر مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب کئی برسوں سے وہ کافی مستحکم ہیں، چنانچہ یہ مریضوں کی ایک بہت کم تعداد ہے، اور اب اگر ہم اس قوت مدافعت میں اضافے کے تمام گر جان لیں تو ہو سکتا ہے ہم ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر سکیں جو اپنی ٹیومر کے خلاف مؤثر علاج حاصل کر لیں۔ اس بیکٹیریا پر تحقیق جاری ہے، اور گایوفسکی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مرکبات ایسے تیار کر لیے جائیں جو پھیپھڑوں اور گردن کے کینسر کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ قوت مدافعت میں اضافے کی دوائیں بے حد مہنگی ہوتی ہیں، لیکن گایوفسکی کہتے ہیں نئی تحقیق کی مدد سے یہ دوائیں بہت کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔
And maybe more exportable to developing countries.
ہو سکتا ہے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ان کی برآمد میں اضافہ ہو۔ آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض دوائیں تو ابھی کچھ عرصے تک ترقی پذیر ملکوں کو دستیاب نہیں ہو سکیں گی، مگر پرو بایوٹک کی طرز کی کوئی دوا سستی بھی ہوگی اور عام دستیاب بھی۔ اگرچہ بعض پرو بایوٹکس اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، مگر گایوفسکی ان کے استعمال سے خبردار کرتے ہیں کہ یہ قوت مدافعت کو کمزور کرنے اور کینسر میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر چاؤ کانگ لانگ چانگ۔ اب بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جو نیوز شو ہوگا اس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس نیوز شو کے بعد آپ پروگرام سنیں گے حالات حاضرہ کا جہاں رنگ، جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔ بہجت کو اجازت دیجیے اگلے نیوز شو تک، ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔